نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر چوتھا پارہ ہے دور قرآن کے سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں ہمارے لیے کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے اپنے کل کے پارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں ہمیں اس چیز کا یقین دلا دیا کہ اصل دین اسلام ہی ہے اور امت مسلمہ کو امت وسط ہونے کا لقب دیا گیا۔ اب ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ امت وسط جو ہے وہ عام لوگوں سے بھڑ کے اٹھ کے کوئی دین کا کام کرے، تو اس آیت میں پورے ہی پارے میں، ابھی سے آپ کو بتا دوں تاکہ بیچ میں پھر آپ اسی انداز سے اس پارے کو سنیں گے، پورا چوتھا پارا جو ہے یہ امت وسط کی ذمہ داریاں اور ان کو درپیش مسائل کا حل، یہ ہے تھیم چوتھے پارے کا۔ پہلی ہی آیت میں انسانوں کو یہ سبق سکھا دیا کہ اگر تم دین کا کام کرنا چاہتے ہو، اگر تم امت وسط بن کے جینا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ کے رب کی من پسند چیزوں کی طرف دوڑنا پڑے گا۔ اب دیکھیں گے کہ اس پورے سپارے میں بہت ہی زیادہ رغبت اور فاستبقوا الخیرات اور فساروا الی مغفرۃ، بھاگنے کی دوڑنے کی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ دین ہمیشہ قربانی چاہتا ہے۔ تم میں سے کوئی اگر جنت کا طلبگار ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، خیر کامل چاہتا ہے، تو اس کو اپنی پسند کی کچھ چیزوں میں سے ضرور دینا پڑے گا۔ کل کے پارے کی جو آیت تھی زین الناس حب الشہوات، جو آیت تدبر تھی، اصل میں اس نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ دنیا کی چیزیں تمہارے لیے مرغوب تو بنا دی گئیں، لیکن انہی کے اندر سے تم نے انہی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آخرت کے لیے جینا ہے۔ لہذا اس آیت کو سن کے صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا وہ تو ہم نے کئی دفعہ سنا اور کئی دفعہ دیکھا اور پڑھا، لیکن اب وقت اس بات کا آ جاتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھیں اور اس میں کچھ ہی، مما، سب کچھ نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ضرور رب کے راستے میں دیں، تاکہ انسان اس چیز کا اظہار کر دے کہ اللہ ہم سن کے ماننے والوں میں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں کہ جو سنیں گے اور مانیں گے نہیں۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب دین حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرق نہ تھے۔ ان اول بیت ودیع للناس للذی ببکہ، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو, اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے. کو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود اس کے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جو کوئی محکم پکڑ لے اللہ کے دین کو پس وہی سیدھے راہ کو پا لے گا. یہ ترکو نمبر ایک. اس کا عنوان کیا ہے؟ یہود کے اعتراضات اور ان کا جواب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہاں پہلے سے یہود کا ایک بڑا گروہ موجود تھا جو اس دور کے مذہبی رہنما سمجھے جاتے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور لوگوں کا رخ آپ کی طرف مڑتا جا رہا ہے تو ان کے دل میں اس چیز کا خدشہ پیدا ہوا, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ہماری اہمیت کم ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک شبہ ہے جو دل میں آ جاتا ہے. لہذا انہوں نے دین اسلام کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے اوپر اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے. ان میں سے دو اعتراض تھے. ایک تو یہ تھا کہ اگر واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کے آئے ہیں جس کی دعوت شروع سے تھی, جو یہود اور نصارہ کی تھی, تو پھر یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں کچھ باتیں تورات کے حکموں سے مختلف کیوں ہیں. یہ حقیقت ہے کہ تورات اور قرآن ایک ہی ماخذ سے نکلے ہوئے دو چشمے تھے, لیکن وقت کے مطابق, ضروریات اور حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ ترمیمات تو ہوتی رہتی ہیں. کچھ انداز کا فرق ہو سکتا ہے, کوئی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات فرق ہوتی ہے. تو ایک اعتراض انہوں نے یہ اٹھا دیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام, جو حضرت یعقوب تھے, انہوں نے جو چیز اپنے اوپر حرام کی تھی وہ, یعنی اس کا کچھ مسئلہ انہوں نے اٹھایا جس کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں. اگر ہم اس رکوع کے مین پوائنٹ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں دیکھا بر, لیس البر, لن تنالوا البر. تو نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نیکی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیکی کہتے ہیں. ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار مقرر نہیں کر سکتا. کوئی آج کے دور میں مفتی یا کوئی فتویٰ دینے والا یا کوئی مجتہد یہ کہہ دے کہ آج کے بعد یہ کام نیکی کا ہے جو آج تک نہیں تھا, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. دوسری چیز نیکی کے بارے میں معلوم ہوئی اور وہ کیا تھی؟ کہ اگر حقیقی نیکی کو پانا ہے تو اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. جب انسان اپنی من پسند چیز خرچ کرنے لگتا ہے نا تو ہاتھ رکنے لگتا ہے, کہتے لو کیوں کروں, کس کو ملے گا, اللہ ہی کے نام پہ تو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, تم جو خرچ کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس سے دینے کی طاقت تھوڑی بڑھنے لگتی ہے اور انسان دے کے خوشی محسوس کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہود کے جو دو اعتراضات تھے, آیت نمبر 93 میں پہلے اعتراض کا جواب ہے, اور وہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ اگر مسلمان بھی ملت ابراہیمی پر ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں, کیونکہ یہود نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا تھا, اور اسی طرح اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ دونوں چیزیں تورات میں بھی جائز تھیں. یہ تو وقتی طور پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی بیماری کی وجہ سے یا لن تنال اور برا پہ عمل کرتے ہوئے اپنے من پسند چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا, لیکن شریعت میں یہ چیزیں حلال تھیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. دوسرا اعتراض یہود کو کیا تھا؟ کہ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اسی دین پہ ہیں جس پہ یہود تھے, تو پھر انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھی بیت المقدس کو چھوڑ کے, جبکہ شروع سے بیت المقدس کی طرف لوگ نمازیں پڑھتے تھے. اس کا جواب آیت نمبر 96 میں مل گیا, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ, کہ پہلا گھر تو بیت اللہ تھا نہ کہ بیت المقدس. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کے بیچ میں 40 سال کا فرق ہے. پہلے وہی تھا, وقتی طور پہ بیت المقدس کی طرف حکم ہوا, لیکن بعد میں پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. تیسری چیز اس رکوع میں جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے کہ یہود کی روش پر تنقید. ان کے اعتراضات دن بدن بڑھتے جا رہے تھے, انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے سے روکنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو, ان کو تنبیہ کی, اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ. کبھی بھی زندگی میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچے, کوئی مشکل آئے زندگی میں, تو فوراً اپنا کوئی گناہ یاد کرنا چاہیے, کوئی ایسی بات جو ہم نے کر دی جو ہمیں روا نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ لیتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت پہ ڈال دیتا ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو فوراً بات پکڑ لیتا ہے. جیسے ابھی میں اپنے ٹرپ میں تھی تو ایک بہن تھی تو کہنے لگی, میں تو بات ابھی منہ سے نکالتی ہوں تو میری پکڑ ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے, میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگی ہم سب مل کے ایک جگہ جا رہے تھے کسی درس میں یا کہاں, تو میں نے بڑے اٹھلا کے کہا کہ دیکھنا میں تم سب سے پہلے پہنچوں گی, میری گاڑی سب سے آگے. کہتی یہ کہنے کی دیر تھی, چند منٹ آگے گئی میری گاڑی رک گئی, میری گاڑی وہ سب قریب سے گزر گئے اور میں ہاتھ ہلا رہی ہوں اور بعد میں کتنا میرا وقت ضائع ہوا مکینک کو بلانے میں. تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کو میرا یہ بول پسند نہیں آیا کہ آج تو میں سب سے آگے نکلوں گی. اور یہ ہوتا ہے, لیکن یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے, لیکن اس کا فرقان ہر ایک کو نہیں ہوتا. کسی کو یہ پتہ بھی چلتے ہیں نا کہ یہ غلطی میں نے جو کی ہے اس کی وجہ مجھے کیوں سزا ملی ہے, یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے. ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ تو دوسروں کی وجہ سے ہو گیا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا, دیکھا تم نے مجھے نظر لگا دی, تم نے مجھے بد دعا دے دی, تم نے کچھ کہہ دیا ہوگا. تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ ہی اپنی غلطیوں اور خطاؤں پہ نظر رکھنی چاہیے. تین باتیں یہود کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دی. نمبر ایک, کہ تم اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہو. دوسری بات, اللہ کے راستے میں آنے والوں سے کو روکتے ہو. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے جو کوئی بھی کرتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف آنے والے کو روکنا, اور خاص طور پہ اچھے نام پہ. برے راستوں میں روکنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں, ہر طرف برائیوں کی محفلیں سجانے والے, اس دنیا کو سجا سجا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے, وہ تو راستے سے روکتے ہی ہیں. لیکن بعض دفعہ دین والے, علم والے اور قرآن والے بھی راستے سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود کے ناطے سے ہمیں یہاں اس بات کی تنبیہ کی, اور آخر میں کہا کوئی بات نہیں, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. چلو ٹھیک ہے, تم جو کرتے ہو بالآخر اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھتا ہی ہے. اور یہی ہے احساس جو انسان کو پھر اپنی اصلاح پہ مجبور کرتا ہے. رکوع کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہیں, دوسروں کی باتیں سامنے لا کے اب مسلمانوں کو کہا کہ تم اپنی حالت سنوار لو. تین بات کون کون سی؟ اگر اہل کتاب کی بات مانو گے تو کفر پہ چلے جاؤ گے. یہاں کفر سے مراد کون سا مرتد ہونا؟ دین اسلام کو چھوڑنا نہیں, اپنے طور طریقوں کو چھوڑ دو گے, اپنے رویوں کو بدل لو گے, تم ان کے کلچر کا سے انفلوئنس ہو جاؤ گے, ان سے تمہارے دل میں جگہ بنے گی, اور بالآخر تم مسلمان بھی نہ رہو گے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو جو بڑی خوبصورت سکھائی کہ تم کیسے ان کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتے ہو. تمہارے بیچ میں تو اللہ کا رسول ہے جو تمہیں اس کی قرآن کی آیتیں سناتا ہے, لہٰذا اتنی خوبصورت نعمت پاس ہونے کے بعد تم پلٹ پلٹ کر پیچھے کیوں مڑتے ہو؟ اس پورے رکوع میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. پہلا سبق کیا ہے؟ اصل نیکی کی روح کو پانے کے لیے کبھی کبھی, میں نہیں کہتی ہمیشہ, لیکن کبھی کبھی اپنی من پسند چیز رب کو دینی پڑتی ہے. کہتے بہت ہیں, سنتے بہت ہیں, پڑھتے اور پڑھاتے بہت ہیں, لیکن اب وقت ہے عمل کا. اگر میں بھی اور آپ بھی آج یہاں سے اٹھنے کے بعد چند لمحے اس آیت پہ غور کر لیں, کون سی چیزیں جو مجھے پسند ہیں. پسند کی چیزوں میں یاد رکھیے کپڑے, زیور, جوتیاں, پرس, یہی نہیں ہوتے, گھر داریاں نہیں, بہت ساری چیزیں. اللہ کے راستے میں آپ کو اپنی نیند چھوڑ سکتے ہیں. مجھے تو سب سے اچھا جو چھوڑنا لگتا ہے نا, وہ اللہ کے لیے اپنا سٹیٹس چھوڑنا لگتا ہے. ہم دنیا کے لیے اپنے بڑے بڑے سٹیٹس بنا کے بیٹھتے ہیں, اور اللہ کا دین ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو سجاتے رہیں. تو آپ کہہ دیا کریں کہ اللہ اللہم احینی مسکینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے بڑی پیاری اب لگتی ہے کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں جینا, مجھے موت مسکینی پہ دینا. انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو دعا وہ سکھائیں گے. لیکن سٹیٹس پسند, آپ کو سر پہ دوپٹہ لے کے دنیا میں پھرنا آپ لگتا ہے آکورڈ ہے, بن جائیے رب کے نام پہ, کچھ نہیں ہوگا, کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہتا. لہذا ہم نے اپنی من پسند چیز کو استعمال کرنا. دوسری چیز یہ ہے کہ دین پہ بے جا اعتراضات نہیں کرنے, دین اور دین والوں پہ, اس کو اگر جمع کر لیں دونوں کو تو زیادہ اچھا ہوگا. کیونکہ الحمدللہ دین پہ تو کم ہی لوگ ہم میں سے اعتراض کرتے ہیں, لیکن دین والوں پہ اعتراضات کرنا ہم اپنا شغل بنا لیتے ہیں. تیسری چیز ہم نے اس میں دیکھنی ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, یعنی دین کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جانا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ چیز ہمیں زیادہ مضبوط کرے گی. اگلے رکوع پہ چلتے ہیں, وہ اسی کی کچھ کنٹینیویشن ہے مضمون کے اعتبار سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, آمن اتق اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے, اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ تعالی کی رسی کو سب مضبوطی سے مل کر تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے, یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا, انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ, جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ. سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا, کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا, اب اپنے کفر کا عذاب چکھو. اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اے نبی, ان سچی آیتوں کی تلاوت ہم آپ پر کر رہے ہیں, اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے, اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. یہ تھا رکوع نمبر 2. رکوع نمبر 2 اس کا عنوان کیا ہے, اصلاح کے لیے اجتماعیت ناگزیر ہے. یعنی اجتماعیت کی اہمیت پہ یہ بات ہے. ہم نے اس میں تین چیزیں دیکھی. نمبر 1, اسلامی اجتماعیت کی بنیادیں کیا ہیں, یعنی کس چیز کی موجودگی لوگوں کو جمع کر دیتی ہے, جوڑ دیتی ہے. دو چیزیں ہم نے اس میں دیکھی, اتق اللہ, تقوی. تقوی جتنا کسی کے اندر تقوی زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا اجتماعیت کی بات کرتا ہے. اور دوسری چیز اخوت, واعتصموا بحبل اللہ جميعا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء. یعنی بھائی چارگی, یہ دو خوبیاں امت مسلمہ میں جب آ جائیں گی تو ان کے اندر ایک ترقی کا دروازہ ان کی زندگی میں کھل جائے گا. پھر دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ کیسے اسلامی نظام حکومت قائم ہو. یہ رکوع بہت اہم ہے, اور آج کی آپ کی تدبر کی آیت بھی اسی میں سے ہے, کیونکہ یہ چیز جس کو سمجھ میں آ گئی اس نے پوری سورت کا, جس کو کہتے ہیں نا کہ حسن لے لیا, اور اس اس کے اوپر عمل کرنے سے امت مسلمہ کے سارے مسائل جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے. دو باتیں اس میں بتائیں. آپ نے دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں ایک امت بن کے جینا ہے. تین کام کریں گے وہ لوگ. نمبر ایک, بھلائی کی طرف دعوت دیں گے. بھلائی کیا ہوتی ہے؟ یدعون الی الخیر. خیر کہتے ہیں قرآن اور سنت کو. انشاءاللہ جب تفصیل سے ہمیں آیتوں کو بعد میں پڑھیں گے کبھی, تو آپ کو اس میں سب کے کمنٹس لکھاؤں گی کہ کیا خیر کیا, کیونکہ جب تک خیر کا پتہ نہیں ہوتا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتے. تو تین باتیں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سامنے یہاں رکھی کہ تمہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, تو سب سے پہلے تمہاری تمام دعوتوں کا, تمہاری تمام درسوں, وازوں, جمعے کے خطبات اور تقریروں اور کتابوں کا خلاصہ کیا ہو کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ. خیر کیا ہے؟ ابن عباس کا شاید مجھے قول یاد آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ الخیر کیا ہے؟ القرآن والسنہ, قرآن اور سنت. اگر آپ نے خیر کی جگہ کسی مسلک کی طرف بلا لیا, آپ خیر سے ہٹ گئے. خیر کی جگہ کسی ادارے کی طرف بلا لیا, خیر سے ہٹ گئے. کسی جماعت کی طرف بلا لیا, خیر سے ہٹ گئے. اپنے کسی ذاتی مفاد کی طرف بلا لیا تو خیر سے ہٹ گئے. پہلی دعوت کیا ہوگی؟ سراسر سچی قرآن اور حدیث کی دعوت. پھر دوسرے درجے پہ آتا ہے یامرون بالمعروف, نیکیوں کا حکم دینا. ہر وہ نیکی جو معروف ہے, اچھے کام, جس کو عقل بھی اچھا کہے, جس کو شرع بھی اچھا کہے, جس کو معاشرہ بھی اچھا کہے, اور ہر اس چیز سے روکنا ہے جس کو عقل بھی برا کہے. مثلا آپ دیکھیں کہ برہنہ ہونا, نیکڈ ہونا, مذہب کو ایک طرف کر دیجئے کہ عقل اس کو پسند کرتی ہے, انسان کی فطرت اس کو پسند کرتی ہے. جب جنت سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اترا تھا تو ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ اس کو چھپاؤ, لیکن خود بخود جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے. یہ فطرہ ہے, انسٹنکٹ نہیں, ہیومن انسٹنکٹ. آج بھی چھوٹے بچے کو جب ماں چینج کرتی ہے تو ایک دم وہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتا ہے. یہ فطرت ہے. آج اگر وہ لوگ جو مذہب سے دور ہیں, اگر وہ اپنی عقل اور اپنی فطرت سے بھی پوچھیں گے تو برہنہ ہونا درست نہیں. تو لہٰذا نہیں انل منکر کیا ہے؟ ہر اس چیز سے لوگوں کو روکو جس سے لوگ جو تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے. آج ہمارے ہاں عموماً دین کے نام پہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر تو کثرت سے ہو رہا ہے. لوگ ٹی وی کو گالیاں دیں گے, لوگ شراب کو برا کہیں گے, لوگ سود کو برا کہیں گے, لیکن کمی کیا ہے؟ آج امت مسلمہ جڑی بھی کیوں نہیں کہ یدعون الی الخیر نہیں. جیسے کسی چیز کی تین راؤنڈ ٹیبل ہے اور اس کے نیچے تین ٹانگیں ہوں, ایک ٹانگ آپ کھینچ دیں گے تو دو پہ تو پھر لڑکے گا. آج جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری برائیوں کو روکنے کی تو ہیں. نمازوں کے, نیکیوں کے فضائل اور اعمال پہ تو بات ہوتی ہے, لیکن خیر کا عنصر جو ہے وہ کم ہو گیا. تو لہٰذا تین چیزیں جب یہ آئیں گی پھر کریں گے. پھر اس میں ایک اور چیز, اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کام دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علماء کے درجے پہ, خاص درجے پہ, اور ایک ہوتا ہے عام درجے پہ. خاص درجے میں لوگ کب کریں گے؟ جب مطلب وہ دین سیکھیں گے, علم سیکھیں گے, دین کی اصل روح کو پالیں گے, پھر اس کی تبلیغ کریں گے, لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے اور اپنی طرح سے. لیکن ایک کام ہوتا ہے عام درجے کا. دوسرے بارے سے آپ لوگ یہ سنتے آئے کہ امت مسلمہ امت وسط ہے اور ایک ایک بچہ جو ہے وہ دین کا دائی ہوگا. تو دوسری طرف پھر عام لوگ کیسے کریں گے بھلائی کا کام؟ دین کی دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول کر کے. اگر دعوت کو قبول نہ کیا جائے تو دین والا کس کو دعوت دے گا؟ تو عام لوگوں کا کام کیا ہے کہ خود دین کی دعوت کو قبول کرنا, دوسروں کو اس کی دعوت دینا. یعنی اگر ہم کوئی چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اپنے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کی رغبت دلانی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہمیں درس دینا نہیں آتا. سیکھ لیں گے, آ جائے گا انشاءاللہ, دینا شروع کر دیں خود ہی آ جائے گا. ابھی نہیں آتا تو اگر کوئی درس دیتا ہے جہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں دوسرے کو بھی لے جائیے, آپ کا حصہ ڈل گیا. اسی طرح خیر, آپ کہتے ہیں لوگوں کو ان کی برائیوں پہ ٹوکے, بہت برا مناتے ہیں. ہم نے بات کی محفل میں, اچھے بھلے بیٹھے تھے, بعد میں جھگڑا اٹھا. نہیں, یہ حکمت نہیں تھی. اگر آپ کے دلائل پورے نہیں, ابھی اگر آپ کو وہ طریقہ اور سمجھ نہیں آ رہی پوری, خود نہ کہیں, کسی کی کہی بھی بات سنا دیں, کوئی کیسٹ, کوئی سی ڈی, کوئی دعوت کسی طرح سے, لیکن ہر بندے نے اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. پھر اس رکوع میں ہم نے ایک تیسری چیز دیکھی, قیامت کے دن کا منظر. قیامت کے دن کیا ہوگا. دو طرح کے چہرے, کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے, کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے. سفید کن کے ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے حصے کا کام کر لیا. یاد رکھیے کہ یہاں چہروں کی سفیدی جو ہے یہ اپنے کام کو کر لینے کی تسکین کا نام ہے. آپ سارا دن کام کرتے رہے لیکن رات کو آپ کی دعوت اچھی ہو جائے, لوگ خوشحال جائیں, کھانا بھی اچھا پکے, انتظام بھی اچھا ہو, آپ کے چہرے پہ اطمینان ہوتا نا, یہ ہے چہرے کی سفیدی. اور اگر آپ سارا دن کام کرتے رہیں لیکن آخر وقت میں کام اچھا نہ ہو سکے اور ادھورا رہ جائے تو آپ کی ساری تھکن دگنی ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو دنیا میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کر لیں گے, اپنے حصے کا پانی ڈال دیں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں مطمئن ہوں گے. مجھے اس وقت وہ ایک چھوٹی سی ابابیل یاد آ رہی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو اس وقت آگ جلانے والے والے تو بہت بڑے بڑے دشمن تھے, لیکن ایک چھوٹی سی چڑیا تھی, اس نے کہا میں کیا کروں. تو اس نے ایک سمندر پہ گئی, دریا پہ گئی, وہاں سے اپنی چونچ میں پانی بھرا اور لا کے اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. کسی نے کہا اس ایک قطرے سے کیا ہوگا, اس نے کہا میری اوقات ہی اتنی تھی, مجھے تو اپنے حصے کا پانی ڈالنا ہے. اور یہی چیز اس وقت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی کمزور کوششوں اور اپنے ادھوری اور تمام چیزیں جو ہمارے پاس جو ہے اس کے مطابق کام کر دینا ہے. کل کیا ہوگا اللہ کو پتہ ہے, ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمارا دامن ہی اتنا تھا. تو لہٰذا ہم سب کے سوچنے کی باتیں اس میں کیا ہے, نمبر ایک, پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اجتماعیت کو پروان چڑھانا ہے. اجتماعیت کیوں نہیں آتی؟ جب آپ ہر بندے کو اس کے حصے کا کام نہیں دیتے. اگر ایک گھر میں ہے, میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں گی کیونکہ بڑی بڑی باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں عموماً. ایک گھر ہوتا ہے, اس میں ایک خاتون ہوتی ہے, دو تین بچے ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی اس گھر کی سیاہ اور سفید کی مالک ہوتی ہے. پھر اس گھر میں ایک بہو آتی ہے, اس بہو کو اب جگہ چاہیے. اس کو بچپن سے ماں نے یہی سکھایا کہ یہاں کچھ نہیں کر سکتی, اپنے گھر پہ جا کے کرنا. اب جب وہ گھر میں وہاں جاتی ہے اور وہ سارے بچپن کی سنی ہوئی باتوں کو ذہن میں لاتی ہے, بس اب یہ گھر میرا, اب اس کو میں اپنی مرضی سے سجاؤں گی اور کروں گی. لیکن جس دن اس نے محبت میں آ کے دیواروں پہ لگی ہوئی پرانی تصویریں اتار دیں اور نئے ڈیکوریشن پیس لگا دیے, اسی دن رات کو اگر ساس صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا کہ تو 20 سال سے یہاں لگی تھی, تجھے جرت کیسے ہوئی اس کو اتارنے کی. وہ کہتی ہے میں کھانا پکاؤں, وہ کہتی نہیں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے, بچے میرے ہاتھ کا کھانے کی عادی ہیں, لہٰذا تو بیٹھ برتن دھو لے. مثال دے رہی ہوں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس عورت کو, آنے والی لڑکی کو, اس کا مقام نہیں دیا. کہیں بھی جہاں حقوق اور ذمہ داریوں اور فرائض اور ذمہ داریوں میں توازن کیوں نہیں ہوتا, ہم اس کو جگہ نہیں دیتے. بس آپ کا ایک بچہ بڑا شریر ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹارگٹ دیں گے نا, وہ سارا وقت آپ کے سر پہ سوار رہے گا. اگر آپ اس کو اس کی ذہنی استعداد کے مطابق کام دے دیں گے, وہ آپ کے ساتھ کام کرتا رہے گا. ہمارے ہاں اجتماعیت کے راستے میں ایک چیز بہت بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ ہم ایک سیدھی لائن پہ لوگوں کو چلانا چاہتے ہیں اور فرق نہیں کر پاتے کہ کون کیا کر سکتا ہے. آج بھی پوری امت مسلمہ جتنی جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے, اگر آپ سب کو جمع کرنے کی کوشش کریں کوئی جمع نہیں ہوگا. وہ کہیں گے تم میرے نام کے نیچے آ جاؤ, وہ کہیں گے تم میرے نام کے نیچے آ جاؤ. پھر اس وقت کچھ نہ کچھ لوگوں کو قربانی دینی پڑے گی. کون کس کام میں زیادہ بہتر ہے, اس کو وہ کام دیا جائے, اس کو یہ دیا جائے, اور سارے نام چھوڑ کے ایک ہی نام ہوگا, قرآن اور سنت کا نام. یعنی سارے اختلافات کا راز کیا ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا. جب تک مسلمانوں کے اندر یہ چیز تھی, وہ اختلافات کے باوجود بھی ملے رہے. ابو بکر صدیق کی رائے حضرت عمر فاروق کی رائے سے مختلف تھی کئی موقع پہ. عبداللہ بن مسعود, ایک آیت تفسیر پڑھیں, عربی کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں, ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے نیچے لکھا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تفسیر کی, دوسرے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ابن مسعود نے اس کی یہ تفسیر کی. تو کیا یہ غلط ہو گیا؟ نہیں, دونوں کی تفسیر ہے, لیکن آخر میں کیا لکھا ہوتا ہے, جمہور علماء کا یہ قول ہے. کیا؟ قرآن پوری صحیح احادیث ہے. بعض دفعہ ابن مسعود کا قول ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ ابن عباس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے, بات ختم ہو گئی. جب تک محبتوں کے مرکز اللہ اور اس کے رسول کی ذات تھی, اختلافات کے باوجود مسلمان جڑے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر آج کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی. افہم مات او قتل انقلب تم علی اعقابکم شیئا، بات ختم. جو ہی عمر کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی سب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ آگے حق آ گیا، خیر کی بات آگے آ گئی. وہ لوگ اپنی نکلی ہوئی تلواروں کو اندر کر لیتے تھے جب اللہ کے نبی کی ایک حدیث آ جاتی تھی. آج ہماری امت کیوں ٹکڑوں میں بٹی ہے کہ 40 40 یعنی 240 حدیثیں ایک کتاب میں میرے پاس بھی موجود ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. صحیح احادیث بخاری کی مسلم کی صحیح. اس کے بعد کیا وہ حدیثیں نہیں پتا دوسروں کو؟ لیکن وہ سب حدیثیں پڑھا کے ایک دفعہ ہوا کسی نے بات کی، میرے والد کے ساتھ مسجد میں بات ہوئی اسی موضوع پہ، گھر میں آئے انہوں نے وہ کتاب لے گئے کہ دیکھو یہ اتنی حدیثیں. اب جب کتاب سامنے ہے عام لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. کہا آپ کیا کہتے ہو؟ کہا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں چونکہ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ وہ ہے تو میں وہی مانوں گا. تو لہٰذا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دوسروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی میں بالکل خیر نہ ہو. خیر ہوتی ہے، ہم اس خیر کو اپنے نام پہ لے سکتے ہیں. اب مجھے یاد آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی تو اس وقت جو مشرکوں نے آپ کی طرف نظریں اٹھائیں اور انگلیاں اٹھائیں تو اس میں ایک بہت عقل مند شخص تھا، کہنے لگا کہ دیکھو اس میں اگر خیر ہے نا اس کو اپنا لو، اس کی خیر تمہارے نام پہ ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یہ تمہارا بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل اور یہ سارے اس معاشرے کے لوگ تھے نا، اور اگر اس کی شکست ہو گئی تو لوگ کہیں گے کہ یہ قریش میں سے تھا اور اس کو شکست ہو گئی. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان کچھ چیزوں کو قربان کرتا ہے پھر اس کو کچھ ملتا ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ اس میں دونوں رکوع جو ہم نے پڑھے لن تنال البرا سے لے کے اب تک قربانی کی بات ہے. ابھی تک امت مسلمہ کے لیے جو باتیں سامنے آئیں، نمبر ایک کیا ہے؟ تقوی، اتق اللہ. دوسری بات یدعون الی الخیر. تیسری بات یعنی یامرون بالمعروف. اور چوتھی بات ینہون عن المنکر. آپ ایک کونے میں اگر اپنے نوٹس میں لسٹ بناتے جائیں انشاءاللہ پارے کے آخر تک آپ کے پاس ایک اتنی ہینڈ بک بن چکی ہوگی کہ جس پہ اگر آج ہم مسلمان عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل ویسا ہی روشن ہوگا جیسے کہ ہماری تاریخ روشن ہے. چلیے اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 110 سے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. بس اتنی بات سن کے ہم بھولنے لگتے ہیں. دیکھا ہم بہترین امت ہے لیکن اگلی بات نہیں سنتے. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا. ان میں سے ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں. یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے. ہاں اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی الا یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں. یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی. یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا. لَيْسُوا سَوَاءً، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یہ ہیں نیک بخت لوگ. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه، وہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کینہ۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو، اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ ہاں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ ترکو نمبر 3، اس کا عنوان کیا ہے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ 5 باتیں امت مسلمہ کو بتائی گئیں اس میں ان کے ناطے سے۔ نمبر 1، کہ امت مسلمہ تم بہترین گروہ ہو۔ دوسری بات، تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اصلاح ہے۔ تیسری، نیکی کا حکم کرتے ہو۔ چوتھی، ایک تسلی دی گئی امت مسلمہ کو، اور وہ کیا ہے؟ کہ اہل کتاب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، صرف زبانی الزامات۔ اور پانچواں حکم جو مسلمانوں کو دیا گیا وہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس کے بعد اہل کتاب کی دل کی کچھ باتوں کا راز کھولا گیا، جو وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں گرج رکھتے ہیں، برائی رکھتے ہیں۔ اس میں کیا کچھ ہے؟ کہ یہ لوگ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کے جلتے اور کڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر بھی دی کہ یہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا تو کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر میدان میں آنا پڑے تو پشت پھیر دیں گے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی جنگیں یہود سے ہوئیں، کسی میں سامنے آ کے دست بدست جنگ نہیں ہوئی، ہمیشہ سازشوں کی صورت میں یا پیٹ پیچھے سے وار کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک اور چیز اہل کتاب کے بارے میں اس آیتوں میں ہم نے دیکھی، اور وہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہو چکے۔ پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ سب برابر نہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، رات کے وقت سجدہ کرتے ہیں، روز آخرت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور خود بھی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے دیکھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کل قیامت کے دن نہ ان کی مال نہ مال ان کا کام آئے گا، نہ ان کی اولاد، اور ایک اور چیز کہ وہ آگ میں جائیں گے۔ گو کہ آج کچھ مسلمانوں کو بڑا مشکل ہے اس بات پہ یقین کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا کہ جو کفر پہ مرے گا وہ آگ میں جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ ان کا خرچ اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکنے پہ جو یہ خرچ کرتے تھے، یا لوگوں کی فلاح و بہبود پہ، کل قیامت کے دن ان کو اس کا فائدہ نہ ہوگا۔ اگر اب ان ساری باتوں کی روشنی میں ہم دیکھیں اپنے بارے میں، اس رکوع میں مسلمانوں کو چند باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1، صبر اور تقوی۔ اگر تم صبر کرو گے, اگر اسی پچھلی لسٹ کے اندر اس لفظ کو لکھ لیں تو صبر. صبر کیا ہے؟ ریئیکشنری نہیں ہونا. جب انسان ابھی کمزور کیفیت میں ہو, پورے اسباب نہ ہوں, تو بہت ساری باتوں میں صبر اور درگزر کرنا پڑتا ہے. جیسے 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے کیا, کوڑے بھی کھاتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان دوبارہ اسی کمزور حالت میں ہے. آج اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا, کوئی ایک جملہ بول دے گا, اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پورے ملک کے اوپر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو. تو اس وقت بھی امت مسلمہ کے لیے یہی بات ہے کہ صبر کرو. بلکہ اس کے بدلے کرنا کیا ہے؟ اپنی نمازوں کو بہتر کرو, اپنے روزے, اپنی انفرادی عبادات کو بہتر کرو. کیونکہ جب انسان خود اچھا مسلمان نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ پھر وہ دوسروں کو بھی اس دین کی دعوت نہیں دے سکتا. آپ شاید دیکھتے ہوں گے کہ آج چاروں طرف مسلمانوں کے ساتھ یعنی اس طرح کے حالات جو دکھتے ہیں, تو اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی لوگوں کو. وجہ کیا ہے؟ کہ اب اصل وہ اسلام نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. میں جب اس آیت پہ غور کرتی ہوں تو میں رک جاتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں, تم دنیا میں اپنے لیے نہیں آئے. تم اپنے گھر بنانے, اپنی ذات, اپنے بچے, اپنا کچھ, یہ ہے, یہ ہوگا, لیکن مقصد نہیں. جیسے کبھی کسی عورت کا جوانی میں شوہر کا انتقال ہو جائے نا, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ پھر لوگ اس کو تسلیاں دیتے ہیں کہ اچھا اب اٹھو, صبر کرو, دیکھو اب تم نے ان بچوں کے لیے جینا ہے, بس اب تم رو گی, تم بیمار پڑو گی تو ان کو کون دیکھے گا. گویا کہ وہ ایک خاموش سبق دیا جا رہا ہوتا ہے اس عورت کو کہ اب آج کے بعد تمہاری زندگی پہلی زندگی سے مختلف ہوگی, تمہیں عزم اور حوصلے کے ساتھ جینا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ جتنی لمبی زندگی عورتیں گزارتی ہیں, وہ عورت جو ایک شوہر کی پروٹیکشن میں ہے, اس کی محبت میں ہے, اس کی زندگی اور بغیر شوہر کے بچوں کو پالنے والی زندگی بالکل فرق ہوتی ہے. اس کی ہر چیز اس کے بچوں کے لیے ہوتی ہے, وہ خوشی غمی ان کے ساتھ دیکھتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا اخرجت للناس, میں جو ہی اس کو پڑھتی ہوں تو مجھے وہی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی یہی سبق دیتا ہے کہ تم عیش و عشرت اپنی دنیا کو بنانے کے لیے نہیں, بلکہ اس ہدایت سے دور ترستی, سسکتی, روتی دھوتی انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے. کیا اس بات پہ تم شکر نہیں کرتے کہ تمہیں اسلام کی قیمت نہیں دینا پڑی, تمہیں وہ کوڑے نہیں کھانے پڑے جو اسلام لانے پہ پڑتے, تمہیں وہ قربانیاں نہیں دینی پڑی جو مہاجرین نے اپنے گھر اور بار چھوڑے؟ کبھی ہم واقعی پورے درد کے ساتھ محسوس کریں نا, ہم نہیں بلکہ میں جب اس چیز کو محسوس کروں گی نا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان فوکس ہوتا ہے نا تو کام بہت اچھا ہوتا ہے. جب آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں نا تو آپ ڈرائیونگ میں کئی قسم کی غلطیاں کرنے لگتے ہیں. اگر میں ادھر پڑھا رہی ہوں, اگر آپ خاموشی سے سن رہے ہیں, ہلیں گے نہیں, کوئی حرکت نہیں کریں گے, میں زیادہ اچھی بات کروں گی. جو ہی آپ ہلنا جلنا شروع کرتے ہیں میرا بھی توجہ بٹنے لگتی ہے, فطرت ہے. بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے, ہمارا کام کیا تھا؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. ہم جب دنیا کی چیزوں میں ڈسٹریکٹ ہونے لگتے ہیں نا, ہم فوکس نہیں رہتے, پھر ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ہم ایک طرف جاتے ہیں تو ہم ایک ماحول دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں واو کیا اچھی بات ہے, یہ زندگی ہے. جب دوبارہ گھر میں بیٹھتے ہیں پھر خیال آتا ہے, پھر اپنی ذمہ داریوں کا احساس آتا ہے, تو پھر ایک اور دل بن جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے میٹھا اور نمکین مکس ہو جاتا ہے نا, تو کسی کا بھی ذائقہ نہیں آتا. وہ لوگ جو دو رخا چلتے ہیں نا, ان کی زندگی ایسی ہے جیسے میٹھی اور نمکین ملی ہوئی چیز. جو لوگ بالکل میٹھے کام کریں نا اپنے دنیا میں مست ہیں, وہ انجوائے کریں گے برائیوں کو. وہ نائٹ کلبس میں بھی جائیں گے تو انجوائے کریں گے, وہ فن پلیکس میں بھی ہیں تو انجوائے کریں گے. ہم چونکہ مسلمان پیدا ہو چکے, بچپن سے اسلام 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 کا نام ہمارے رگوں میں, اب ہم جب دوسری طرف جاتے ہیں نا تو یہ ہم اپنے آپ کو بدمزہ کرتے ہیں. ایک بالکل میٹھے, ایک بالکل نمکین بیٹھے لوگوں کی نظر میں, حالانکہ نمک میٹھے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. یعنی دین والی زندگی کو آپ کہہ رہے نمکین زندگی ہے, روکھی پیکی, کوئی کشش نہیں, کوئی سویٹ ڈش نہیں, کوئی گلیمر نہیں, لیکن جتنا اطمینان اس میں ہے اتنا دوسرے میں نہیں. آپ میٹھا نہیں کھا سکتے ہر وقت, آپ نمکین کھا سکتے ہیں. आप हफ्ते में एक दफा स्वीट डिश बनाते होंगे, लेकिन एक वक्त के खाने में नमक ना हो तो आप नहीं खा सकते। लिहाजा इस वक्त ये हालात जो इस वक्त मुसलमानों पे हैं, हम सबसे इस चीज का तकाजा करते हैं कि अपनी जिंदगी में फोकस होके अपने इन वक्त को, अपने इस माल को, अपनी स्किल्स को अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करें। मैं सोचती हूँ कि ये बात लोग शायद इसको ऐसे लेते होंगे कि छोड़ें, ये तो एक ऑप्शनल बात बताती हैं। ये ऑप्शनल नहीं है, इसमें हमारी बका है। कल जब आने वाली नस्लें हमारी इस जिंदगी के गुजारने के रंग ढंग को देखेंगी ना, यकीन करें हम पे लानत करेंगी। वो लानत करेंगी कि अल्लाह हमारे बड़ों ने हमें जो रास्ता दिखाया हम उसी पे थे। एक पैदा होते बच्चे, यानी किसी राह चलते किसी यंग 17-18 साल के बच्चे को आप खड़ा होकर पूछ लीजिए कि बेटा ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या। अगर तो किसी अच्छे मूड में होगा तो हो सकता है कि कोई अच्छी बात कह दे, वरना उसके जहन में तो यही है कि मुझे पढ़ना है। फिर आप अगला सवाल करेंगे, बेटा पढ़ना क्यों चाहते हो? इसलिए कि मुझे जॉब मिले। बेटा जॉब क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि मेरा अच्छा कैरियर बने। फिर अच्छा कैरियर क्यों चाहते हो? इसलिए कि मैं अपना घर खरीद सकूं, मैं अपनी गाड़ी लूं। अच्छा ये क्यों चाहते हो? इसलिए कि फिर मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए। अच्छा शादी क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि फिर मैं और मेरी बीवी मिलके एक अच्छा घर बनाए। आप चलते जाइए, स्टेप 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 लोगों से पूछते जाइए। कहीं भी आके आपको बीच में ये बात नहीं मिलेगी कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूं कि मुसलमान या इस्लाम या दीने मतलब इस्लाम की कोई खिदमत हो सके। हाँ इस सारे में वो ये कहेगा, पांच वक्त नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, कभी कभी मस्जिद को चंदा दूंगा, कभी कभी जुम्मे को जाके नमाज भी पढ़ूंगा। ये एक और तरह से जिंदगी है। शायद आप मेरे उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं जो मैं आपको देना चाह रही हूँ। इस वक्त अगर हम में से हर माँ ने वो रोल न अदा किया जो बीबी फातिमा का था, जो बीबी आसिया का था। बीबी आसिया का रोल याद करें, फिरौन के घर में पल रही थी, उसकी बीवी, मोहब्बत भरी बीवी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह 28वें पारे में आप उनकी कहानी। लेकिन हक समझ आ गया, कहने लगे अब नहीं हो सकता, बात समझ आ गई, पीछे हट गई। बीबी सुमैया इस्लाम की पहली शहीदा, बात समझ आ गई, अब कौन डरे अबू जहल से, दुनिया ही लोगे ना तो ले लो, ले ली उसने, उसने फिरौन ने जान ली, ले ली। जब हक सामने आता है ना तो फिर इंसान दबता नहीं है। हजरत उमर फारूक की बहन याद आ रही है, फातिमा नाम था उनका, कभी बोली नहीं सामने, लेकिन जिस दिन ये बात समझ आ गई ना कि हक ये है और बातिल ये है, फिर नहीं दबी। तो लिहाजा इस वक्त जितनी इस तबलीग की जरूरत है ना उम्मत मुस्लिमा को कि लोगों अपनी जिंदगियों पे गौर करो। जब मुसलमान दुनिया के बंदे बन जाते हैं ना, जब उनके सारे गम दुनिया के, एक दिन बैठ के जरा सोचिए मुझे क्या गम है। एक खातून खाना है ना तो आपको गम क्या होगा कि किचन की टैप जो है ना वो लीक कर रही है, आप इस गम में रो रहे हैं। दूसरी तरफ आप जाएंगे ना तो आप कहेंगे वो थोड़ा सा और बाकी निकलेंगे, वो गाड़ी के अंदर से थोड़ी आवाज आ रही है, उसको मैकेनिक के पास लेके जाना है। उधर जाना है तो आप कहेंगे कि वो बच्चों के स्कूल शुरू हुए, उनकी एक्सेसरीज लेनी है। सोचते जाए, छोटे 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 गम है। अब ये सारे गम जो है ये दुनिया का हिस्सा है। मैं ये नहीं कहती कि आपके ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम जरूर होंगे। जब एक बंदे को बड़ा गम लगता है ना तो छोटे गम कम हो जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी आखिरी आपको इस मौजू पे कि मसलन आप देखिए कि आपने घर में एक बड़ा खूबसूरत डेकोरेशन पीस रखा हुआ क्रिस्टल का, और आपने रखा भी ऐसी जगह जो रास्ते में आती है क्योंकि वो लगता ही वहां अच्छा है। अब दिन में आप 10 दफा अपने बच्चे को डांटते हैं इस वजह से कि इसके करीब ना आओ, या इसको गिरा दिया, या इसके फूल तुमने गिरा दिए, मिसाल है। अब एकदम ये चीज थी, इतने में अगर आपको एक हुकूमत की तरफ से ऐलान हो कि देखिए अभी इस शहर में जलजला आने वाला है या फ्लड आने वाला है या सो ऑन, लिहाजा बाहर हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं, जल्दी से वहां जाके पहुंच जाए, आप क्या चीज लेके जाएंगे? अपने उस बच्चे को लेके जाएंगे या अपने उस क्रिस्टल के वॉल्स को लेके जाएंगे? बच्चे को लेके जाएंगे ना। क्या हुआ कि आपने वो दुनिया की चीज यहीं छोड़ दी, आप उसको नहीं लेंगे। और अगर आप देखिए कि उसी बच्चे को चोट लग जाए अगर आपके उस वॉस के साथ टकरा के, आप किसको पकड़ेंगे? बच्चे को पकड़ेंगे। जब इंसान को बड़ा गम लग जाता है ना, बड़ा मकसद होता है, तो वो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता। हमने इस दुनिया के छोटे छोटे गम पाले हुए हैं, जिसको आखिरत का गम लग गया ना और वो इतनी करीब है। मुझे याद आ रही है वो हदीस के नबी सल्लम बैठे थे और सहाबे कराम भी थे, और आपने जहन्नम की कब यानी क्यामत की ऐसी ऐसी बातें की कि सहाबे कराम कहते हैं कि हमारे कलेजे हलक को आने लगे, ہم گھبرا گئے کہ ہمارے چہروں کے رنگ بدل گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ تم فکر نہیں کرو, تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ حسبنا اللہ ہوا نعم الوکیل. تو ہم نے تو اس درجے کی ابھی دین کی بات کی نہیں, ہم نے تو بھی بس ایسی ملیٹ نرم 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 باتیں. اگر امت مسلمہ کو ایک امت بن کے جینا ہے تو ایک مشن کے ساتھ جینا پڑے گا, اور اپنی زندگیوں کو اپنی من پسند چیزوں کو رب کے راستے میں دینا پڑے گا, پھر انشاءاللہ تعالی بات بنے گی. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. آپ اسلام نہیں لا سکتے دنیا میں جب تک آپ اپنے اس 5 فٹ کے جسم پہ اسلام نہیں لاتے. آپ کسی ملک میں اسلامی نظام حکومت کا مطالبہ کرنے کے اہل ہی نہیں اگر آپ 1000 گز کے اپنے گھر کے اندر اسلام نہیں لے آتے. آپ اسلامی فوج کی مطلب مطالبہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنے 4-5 بچوں کو اسلام پہ نہیں رکھا. اور اسلام نے تو دیکھیے کتنی خوبصورت گریجولی ہمیں سب کچھ دیا نا, کہ تم 4 بچوں کو تم پالو, 3 بچوں کو تم پالو, 3 مجاہد تم پیدا کرو, 4 مجاہد تم پیدا کرو. یہ جب 2-2, 3-3, 4-4 ہر ماں کی گود سے بچے نکلیں گے جو مجاہدانہ سوچ رکھیں گے, ایک آرمی تیار ہو جائے گی. 25-20 سال کی عمر میں آپ ان کو فوج میں بھیج دیں, جاب ان کو اسلام سکھاؤ اور دین سکھاؤ, وہ دین نہیں آتا. ہر ماں جو ہے اس وقت ایک مجاہدہ کا رول اختیار کرے, پھر بات بنے گی. اور اگر ہم دعوتوں میں اور کھانے میں اور پینے میں اسی میں مشغول ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ پھر ہماری اپنی رحمت کرے اور ہماری آنکھیں کھول دیں.